بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم. سب سے پہلی بات یہ مجلس بہت ہی مبارک مجلس ہے، اس لیے کہ اس مجلس کا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت اور اصلاح قادیانیت و اصلاح شکیلیت. سب سے پہلے ہم لوگوں کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ تحفظ ختم نبوت کے اس عقیدے کے اوپر جو فضائل ہیں، جو ثواب ہے، اس کو حاصل کرنا ہمارا مقصود ہے. عجیب عجیب فضائل ہیں اس عنوان پر کام کرنے کے، محنت کرنے کے. ایک دو فضائل میں آپ کو سناتا ہوں اس نیت سے تاکہ اس کام کی اہمیت ہمارے دلوں میں اور زیادہ اجاگر ہو جائے، مضبوط ہو جائے. عجیب بات، حضرت مولانا مفتی محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب مشہور ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، وہ فرماتے ہیں، بیچ کی جگہ پور کر لو، مناسب نہیں خالی رکھنا. فرماتے ہیں حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری، حضرت سید عطاء اللہ شاہ بخاری، مولانا محمد علی جالندری، علامہ بن نوری، ان سب کے تجربات کے نچوڑ میں کہتا ہوں، اب آگے والا جملہ بہت اہم ہے. اس دور میں، یعنی ہمارے زمانے میں، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام والا تعلق کوئی قائم کرنا چاہے، بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے نا، صحابہ کتنے خوش نصیب کہ ان کو حضور کی صحبت ملی، حضور کا زمانہ ملا. فرماتے ہیں کہ اگر اس دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام والا تعلق کوئی قائم کرنا چاہتا ہے تو وہ عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے. عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، گویا کہ جو آدمی اس موضوع پر کام کرے گا تو اس کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روحانیت، وہ مناسبت، وہ روحانی رشتہ جو حضرات صحابہ کو تھا وہ انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے. آگے آ سکتے ہیں، تھوڑے اور آگے بڑھ جاؤ تاکہ آگے کی طرف، چاہے ادھر کا رخ کروا لو تاکہ دوسرے حضرات جو پیچھے ہیں ان کو سہولت ہو جائے. آپ بھی تھوڑے آگے آ جائیں. ایک فضیلت ہی بہت بڑی تھی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ والا تعلق اگر کوئی قائم کرنا چاہتا ہے اس دور میں تو وہ تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے گا. ایک دوسری عجیب بات سناتا ہوں. حضرت مولانا عبداللہ صاحب درخواستی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث بھی تھے، بڑے عالم بھی تھے، بڑے صاحب نسبت ولی تھے. ایک مرتبہ ہجرت کا ارادہ کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. رات کو خواب میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. فرمایا خواب میں کہ میرے ملک میں دین کا کام کرنے والے کافی لوگ موجود ہیں، یعنی مدینہ المنورہ میں، تم اپنے ملک واپس چلے جاؤ. حالانکہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے. فرمایا کہ تم واپس اپنے ملک چلے جاؤ اور میرے بیٹے سید عطا اللہ کو سلام کہنا، کیونکہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سید بھی تھے، ختم نبوت کا بڑا کام کرتے تھے. کا سلام کہنا اور یوں کہنا، تم ختم نبوت کے لیے جو کام کر رہے ہو میں گنبد خضرا میں تمہاری کامیابی کے لیے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر دعا مانگ رہا ہوں. کتنی بڑی بات کہ تم جو ختم نبوت کے لیے کام کر رہے ہو میں گنبد خضرا میں تمہاری کامیابی کے لیے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر دعا مانگ رہا ہوں. اندازہ لگاؤ اس کام کے اوپر کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے. ایک مرتبہ حضرت شاہ عطا اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ طواف کر رہے ہیں کعبۃ اللہ کا. وہ مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خواب دیکھا تھا کہ نبیوں کی بہت بڑی جماعت طواف کر رہی ہے، انبیاء کرام کی جماعت، اور نبیوں کی جماعت کے ساتھ ساتھ حضرت شاہ عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی طواف کر رہے ہیں نبیوں کی جماعت کے ساتھ. بعد میں پوچھا گیا کہ اتنا بڑا مقام کہ انبیاء کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، تو کہا یہ مقام اس برکت سے ملا کہ ختم نبوت کے لیے جو کام کرتے ہیں اس کی برکت سے ان کو یہ مقام ملا کہ انبیاء کرام کے ساتھ وہ طواف کر رہے ہیں. اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ کتنا بڑا مبارک کام ہے، کتنا اونچا کام ہے. اس لیے ہمیں نیتیں کرنی چاہیے، عزائم کرنے چاہیے کہ ہم اس مبارک کام کو اپنی سعادت سمجھ کر کے کریں. تحفظ ختم نبوت کا کام یہ ہماری اپنی سعادت ہے, اپنی خوش نصیبی کے ساتھ ہم یہ کام کریں. آگے آخر میں ایک اور عجیب ملفوظ سناؤں گا انشاءاللہ. اب دوسری اہم نیت ہمیں کیا کرنی ہے؟ ایک نیت تو ہو گئی کہ تحفظ ختم نبوت کی محنت پر جو فضائل ہے, جو بشارتیں ہیں, اس کو حاصل کرنا ہمارا مقصد ہے. دوسری نیت اچھی طرح سمجھ لو. ہمیں قادیانی ہو یا شکیلی ہو یا کوئی بھی اور گمراہ فرقہ ہو, مناظرے میں, مباحثے میں ان پر غلبہ حاصل کرنا ہمارے علمی کمالات کے ذریعے ان کو خاموش کر دینا, یہ ہمارا مقصود نہ ہو کہ مباحثے میں, مناظرے میں ہم اپنے علمی کمالات کے ذریعے ان کو خاموش کر دیوے, ہرا دیوے, ذلیل کر دیوے, رسوا کر دیوے, یہ مقصد نہ ہو. مقصد یہ ہے جو ہمارے مسلمان بھائی اپنی جہالت کی وجہ سے قادیانیت یا شکیلیت میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کی اصلاح ہو جائے, وہ توبہ کر لیوے اور صحیح عقیدوں پر آ کر اپنی آخرت بنا لیوے, آخرت درست کر لیوے. اس لیے کہ شکیلیت والا عقیدہ ہو, قادیانیت والا عقیدہ ہو, یہ گمراہ عقیدہ ہے, ایمان کی بربادی ہے, آخرت کی بربادی ہے. اس وجہ سے ایک درد, اڑہن, فکر جو بیچارے جہالت کی وجہ سے ایسے غلط عقیدوں میں پھنس گئے ہیں, پھنسا دیے گئے ہیں, ان کے برین واش کیے گئے ہیں, ان دینی بھائیوں کو, انسانوں کو ہم صحیح راہ پر لے آوے, صحیح عقیدے پر لے آوے, صحیح دین پر لے آوے, تاکہ آخرت میں ان کی بھی نجات ہو جائے. یہ ہماری بنیادی نیت ہونی چاہیے. ان دو عظیم نیتوں کے ساتھ اس کام کو کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی اپنا ولی بنا دیں گے, ولایت مل جائے گی انشاءاللہ. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی روحانی پاکیزہ نسبت انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی, خصوصی روحانی پاکیزہ نسبت انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی ان دو نیتوں سے اگر کام کرو گے تو. اب قادیانی لوگ, شکیلی لوگ, ان کی عادت ہوتی ہے کہ غیر ضروری چیزوں میں پھنسا کر کے بحثے کرنا, یہ بہت اہم نقطہ ہے. غیر ضروری مباحث میں پھنسا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا,
مثال کے طور پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے پاس جو گمراہی پھیلانے کے جو جال ہیں اس کا ایک بہت بڑا موضوع ہے اجرائے نبوت اور عدم اجرائے نبوت، کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے یا نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، یہ ان کا ایک موضوع ہے. اور مناظروں میں جب وہ آتے ہیں مباحثہ میں تو اس موضوع سے لوگوں سے بات کرتے ہیں. اس سلسلے میں ایک دو نکتے آپ ذہن میں یاد رکھ لیجیے. قرآن مجید کی جو آیات سے وہ دلائل پیش کریں، احادیث سے وہ دلائل پیش کریں، تو ایک ہی سوال ہے اس میں کہ کوئی بھی ایک آیت یا ایک حدیث ایسی بتلاؤ. دیکھیے الفاظ آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیے، کوئی بھی ایک آیت یا حدیث بتلاؤ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو، ظاہر ہوتا ہو کہ حضرت محمد الرسول اللہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے. ایک آیت اور ایک حدیث ایسی بتا دیں. وہ کون سی آیتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے؟ مرعوب نہیں ہونا ہے. کامیاب مناظر وہ ہیں جو اپنا دماغ ٹھنڈا رکھے اور باتوں میں نقطوں کو سوچے، کامیاب مناظر ہے وہ. کامیاب مناظر وہ ہیں جو سامنے والے کو غصہ دلا دے، گرم کر دے، وہ کامیاب مناظر ہے. اسی لیے ایک نفسیاتی اصول ہے، غصے کی حالت میں فیصلے مت کرو اور خوشی کی حالت میں کسی کو وعدے مت کرو. یہ نفسیاتی اصول ہے. قاضی کے لیے بھی یہی ضابطہ ہے کہ غصے میں وہ کوئی فیصلہ نہ کرے. ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، مناظر کو کیسے گرم کیا جائے اور ہمارا مناظر کیسے ٹھنڈا رہے. میرے مرشد، میرے استاد حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے مناظر بھی تھے. حضرت کے چھوٹے چھوٹے رسالے چھپے ہوئے ہیں، رضا خانیت، قادیانیت، شیعیت، غیر مقلدیت، یہ سب آپ کو پڑھنے چاہیے. اس میں عجیب عجیب چھوٹے چھوٹے عقلی نقطوں سے انہوں نے سامنے والوں کو جو ہے میدان چھوڑ کے جاوے یا اصلاح ہو جاوے اس پر آمادہ کیا ہے. بھیونڈی میں مشہور مناظرہ ہوا تھا رضا خانی میں سے. رضا خانی امام عالم ارشد القادری صاحب مناظرے میں آئے تھے. دارالعلوم دیوبند سے حضرت مولانا ارشاد صاحب فیض آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مناظر تھے، مولانا سید محمود مدنی صاحب کے پہلے خسر، پہلی بیوی کے ابا. اور حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دونوں حضرات مناظرے میں پہنچے تھے. تو کسی موقع پر ارشد القادری صاحب نے اپنے لوگوں کو خطاب کر کے کہا، دیکھیے عام مسلمان بھائیو، آپ ہی فیصلہ کیجئے، جو لوگ نبی کے لیے یہ کہتے ہو وہ کہتے ہو، جو ان کی عادت ہے، پھر ان میں اور خنزیر میں کیا فرق باقی رہ جاتا ہے؟ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا، اپنی کرسی سے کھڑے ہوئے، حضرت کے ہاتھ میں لکڑی رہتی تھی آسا، وہاں سے ناپنا شروع کیا، ارشد القادری کی کرسی تک، کہ ان میں اور خنزیر میں کتنا فرق رہتا ہے، تو اس سے اتنا برہم ہوا، اتنا برہم ہوا کہ پھر دماغ ہی مستحضر نہیں رہا، کیا بات کرتا ہوا، اتنی ہی بات کے اوپر، یہ ہمارے مناظر کا کمال، خود ٹھنڈے دماغ رہ کر کے سامنے والے کو برہم کر دے، وہ کامیاب مناظر ہے۔ اور ایسے چھوٹے چھوٹے نقطے بڑے عجیب ہوتے ہیں، ایک مرتبہ ایک غیر مقلدوں سے حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ہوا، کہا کہ آپ لوگ حدیث کو نہیں مانتے ہیں، ائمہ کے اقوال کو مانتے ہو۔ حضرت نے فرمایا نہیں، ہمیں جتنا حدیث سے تعلق ہے شاید اس کا اس سے اشیر بھی آپ کو نہیں ہوگا، نہیں ہم ہر چیز میں حدیث رکھتے ہیں، ہر مسئلے میں ہمارے پاس حدیث ہے۔ تو کہا اچھا، آپ کے پاس کتنی حدیث ہے؟ آپ لوگ جہاں دیکھو گے، ابو حنیفہ نے یہ کہا، امام ابو یوسف نے یہ کہا۔ اچھا شاہ صاحب نے فرمایا دیکھو میرے پاس کتنی حدیث ہے میں سناتا ہوں، اور کھڑے ہو کر کے بخاری شریف پڑھنا شروع کی زبانی، گیارہویں صفحے تک وہ دیکھتا رہا بخاری کھول کر کے، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں آیا۔ جب شاہ صاحب نے بارہویں صفحے کی عبارت زبانی شروع کی تو سیڑھی اتر کر مناظر بھاگ گیا غیر مقلدوں کا، کہ ان سے کیسے مناظرہ ہوگا، یہ ہے بڑی بات۔ اب اس میں ایک اہم بات ذہن میں رکھیے، اجرائی نبوت، عدم اجرائی نبوت کے لیے میں نے آپ کو نقطہ بتا دیا کہ ہمیشہ ان کے مناظر سے ہم یہ پوچھیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے، اس سلسلے میں کوئی ایک آیت اور حدیث پیش کرو، وہ کبھی پیش نہیں کر سکتے، وہ قرآن کی وہ آیات پیش کریں گے جس میں سابقہ انبیاء کے واقعات کی حکایت ہے، اور وہاں مزاری کے سیگے آئے ہیں۔ اب وہ کہے گا مزاری استمرار کے لیے آتا ہے، دوام کے لیے آتا ہے، سب صحیح، لیکن وہ سب واقعات ہیں سابقہ انبیاء کے جو قرآن میں نقل ہوئے ہیں، ہم ان سے یہ دلیل کا مطالبہ کریں گے، ایک آیت ایک حدیث ایسی بتلاؤ کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، وہ کبھی ایک آیت یا حدیث پیش نہیں کر سکتے۔ ایک دوسرا نقطہ ذہن میں رکھو اس موضوع پر، وہ عقلی دلائل بھی دیتے ہیں، مثال کے طور پر ایک عقلی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں جو ان کی ہوتی ہے، نبوت رحمت ہے، ہم بھی منع نہیں کرتے، نبوت کو ہم بھی رحمت مانتے ہیں۔ پھر وہ دوسری بات کہتے ہیں کہ رحمت جاری رہنی چاہیے، اور تم ختم نبوت کی بات کرتے ہو تو تم نے تو رحمت کو بند کر دیا. یہ عقلی دلیل بولو. میں بہت اس کو مختصر کر کے دے بتا رہا ہوں. وہ لوگ اس کو بہت پھیلاتے ہیں. پوری بحث کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ نبوت رحمت ہے اور رحمت جاری رہنی چاہیے, اور ختم نبوت کا عقیدہ یہ رحمت کے جاری رہنے کے منافی ہے. تو اس پر ایک نقطہ ذہن میں رکھو ہمیشہ, نبوت یقیناً رحمت ہے لیکن رحمت کا ہمیشہ جاری رہنا یہ ہمیشہ مفید نہیں ہوا کرتا, بلکہ رحمت کے بھی موقع محل ہوا کرتے ہیں. مثلاً بارش رحمت ہے, قرآن کی آیت میں تذکرہ ہے کہ بارش رحمت ہے. اب بتاؤ کہ یہ رحمت اگر ہر وقت جاری رہے رہے تو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ ابھی اس سال بارش کچھ زیادہ دیر تک چلی تو کسانوں کو کتنے نقصان ہو گئے, لوگ پریشان ہو گئے. یقیناً نبوت رحمت ہے لیکن رحمت کا موقع اور محل ہوتا ہے. بارش رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی لیکن ہر وقت جاری رہنا اس کا مناسب ہوتا نہیں ہے. ایک اور مسئلہ آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیے. آدیانی لوگ جو فالتو باتیں کرتے ہیں اس میں ایک ہے, حیات عیسیٰ وفات عیسیٰ. یہ مسئلہ انہوں نے چوری کیا ہے انگریزوں اور عیسائیوں کے یہاں سے. چونکہ انگریزوں نے ان کو کھڑا کیا تھا اس لیے انگریزوں نے ان کو یہ مسئلہ سکھایا ہے. خود مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے, اس کی سیرتوں سے ہمارے پاس قوی ترین ثبوت ہے کہ انگریزوں نے اس کو کھڑا کیا ہے, انگریزوں ہی نے اس کو آگے کیا ہے. اور مقصد یہ تھا کہ مسلمان انگریزوں کے سامنے جہاد نہ کرے اور آزادی کی جنگ کمزور پڑ جاوے اور انگریز ملک پر قابض رہے رہے. اس لیے مرزا کو کھڑا کیا گیا تھا. اس کے ایک نہیں پچاسوں ثبوت ہمارے پاس اس کی کتابوں میں خود اس نے لکھے ہیں. تو انگریزوں نے اس کو یہ سکھایا ہے, حیات عیسیٰ اور وفات عیسیٰ کا مسئلہ. اب اس موضوع پر بھی تھوڑے بہت وہ لوگ چلتے ہیں. قرآن کی آیتوں میں تحریف معنوی کر کے تھوڑے بہت چلتے ہیں وہ لوگ. اس میں ایک بات یاد رکھو, سیدھی سیدھی بات, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمہارے کہنے کے مطابق وفات ہو گئی ہے, تو اس سے مرزا کا کیا تعلق ہے؟ حیات عیسیٰ یا وفات عیسیٰ کے مسئلے سے مرزا کا کیا تعلق؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جو قادیانی لوگ جواب نہیں دے سکتے. تمہیں اس بات سے کیا لینا دینا؟ حیات عیسیٰ ثابت کرو یا تمہارے کہنے کے مطابق وفات عیسیٰ ثابت کرو. اس سے مرزا کا کیا تعلق اور مرزا کی نبوت کا کیا تعلق ہے؟ اب ایک خاص بات اور ذہن میں رکھو، کسی طرح بھی ان کو ہمیں لانا ہے مرزا کی زندگی پر بحث کرنے کے موضوع پر. اگر وہ یوں کہے کہ نبوت جاری ہے تو کہا کون ہے نبی، تو مرزا کا نام لیں گے، حیات عیسیٰ، وفات عیسیٰ، پھر اس سے آگے چل کر کے وہ لوگ بعض مرتبہ ایک دوسرا موضوع بھی لیتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دوبارہ نزول ہونے والا تھا وہ ہو چکا، اس موضوع پر یہ نقطہ ہم ان کو گھما پھرا کے لائیں گے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے تو کون، کہاں، کون ہے عیسیٰ، کہاں نزول ہوا، ہو چکا ہے تو بتاؤ، وہ مرزا کے متعلق بات کریں گے. اب آپ کامیاب ہو گئے، اب ہمیں سیدھی ان سے بات یہ کرنی ہے کہ جس کو تم عیسیٰ ثابت کر رہے ہو کہ نزول عیسیٰ ہو چکا، نزول مسیح ہو چکا، چلو ذرا اس کی زندگی کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ عیسیٰ مسیح ہونے کے لائق ہے یا نہیں ہے، اس موضوع پر ہم بحث کر لیتے ہیں. سیدھی سیدھی بات ہے، جب ہمارا مناظر ان کے کسی بھی مسئلے کو جوڑ دے رہے مرزا کی زندگی سے تو اب آپ اس میں الحمدللہ سمجھو کامیاب ہو گئے. ہمیشہ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ مرزا غلام احمد کی زندگی کے بارے میں ان کے آدمی کو بحث و مباحثے پر لے آنا ہے، نبوت کی بات ہو، حیات عیسیٰ، وفات عیسیٰ کی بات ہو، نزول مسیح کی بات ہو، وہ ساری چیزوں کو منطبق کرتے ہیں مرزا کی ذات پر. تو ہمیں کہنا ہے کہ یہ مرزا کی زندگی کے بارے میں ہم بحث کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بحث میں کبھی نہیں چل سکتے. اس کی وجوہات ہے، وہ میں آپ کو پرچہ بھی دیتا ہوں، اس میں پھر آپ دیکھ دیکھ کر کے دیکھیے کہ کیسے اس موضوع کے اوپر ہم ان کو صحیح بات سمجھا سکیں گے. ایک نقطہ اور ذہن میں رکھو، یہ ایک مستقل تحریک ہے جس کا نام انہوں نے تحریک احمدیہ رکھا ہے، مرزا غلام احمد کے نام سے. میں آپ سے بہت ادب سے ایک اصطلاحی درخواست آج کرنا چاہتا ہوں. ہماری زبان کبھی ان کی معاون نہ بنے، ہماری زبان کبھی ان کی معید نہ بنے. مثلا وہ بھلے اپنے آپ کو احمدی کہتے ہو لیکن ہم کبھی ان کو اپنی زبان سے جماعت احمدی یا احمدی نہیں کہیں گے، بھولے سے بھی نہیں کہیں گے، کہو انشاءاللہ. ہمیں تو لفظ قادیانی ہی چلانا ہے, اور یہ لفظ اتنا چلاؤ اتنا چلاؤ محل ذم میں, محل برائی میں اس کو اتنا چلاؤ اتنا چلاؤ کہ اس لفظ کو لوگ گالی سمجھنے لگے. اتنا اس لفظ کو چلاؤ. جیسا میں نے خود سنا اور پھر میں بھی کبھی کبھی اصطلاح استعمال کرتا ہوں, تحفظ ختم نبوت کے جو بڑے بڑے حضرات ہیں وہ جب آپس میں بات کرتے ہوتے ہیں, ارے پانچ منٹ ذرا میں دفتر قادیان جا کے آتا ہوں, استنجے میں جانا ہو تو کہتے دفتر قادیان جا کر کے آتا ہوں. یہ انہوں نے اصطلاح بنا رکھی ہے. تو ہم اپنی زبان سے کبھی ان کی تائید نہ کریں. ایک زمانے میں ہمارے بزرگوں نے اسٹیکر تقسیم کروائے تھے, خوب لگوائے تھے, چھوٹا سا اسٹیکر تھا لیکن بہت اچھا تھا, قادیانی جو خود کو احمدی کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں, بس اتنا جملہ ہے. لکھو اسٹیکر شائع کروائے تھے, قادیانی جو خود کو احمدی کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے. بہت بڑا کام ہو گیا اتنا. تو یہی بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ کبھی یہ مت بولو کہ یہ اہل حدیث ہے یا اہل حدیث کی مسجد ہے یا اہل حدیث کا مدرسہ ہے یا اہل حدیث عالم ہے. ہمیشہ کہو غیر مقلد ہے. کیا بولو گے؟ غیر مقلد. اب آپ سوچو ذرا سی دیر کے لیے کہ ہم ان کو جو اہل حدیث کہتے ہیں تو اس میں ہمارا سادہ سیدھا بولا بالا مسلمان وہ یوں سمجھے گا کہ یہ حدیث والے ہیں اور ہم قیاس والے ہیں. کتنی بڑی ان کی ہم نے غلط تائید کر دی, غلط ترجمانی کر دی. ہماری اصطلاحات درست کرو. کبھی یہ مت کہو کہ یہ اہل حدیث. الحمدللہ اہل حدیث ہم ہیں, اہل الاحادیث ہم ہیں. ایک موقع کے اوپر وقت پر یہ نقطہ ذہن میں آیا غیر مقلدوں کے سامنے کہ اچھا اچھا یہ اہل حدیث ہے, ہم اہل الاحادیث ہیں, ایک ہی حدیث کو مانتے ہیں, ہم اہل الاحادیث ہیں, ساری حدیثوں پر عمل کرنے والے ہیں. اور یہی بات آنی چاہیے. کبھی یہ مت کہو کہ یہ سنی لوگ ہیں, کی ہے سناتن سنی یا سنی, کبھی مت کہو. یا تو کہو بدعتی ہے یا کہو رضا خانی ہے. سنی تو الحمدللہ ہم ہیں. اب آپ ان کو سنی کہو گے تو سامنے والے کے ذہن میں کیا آئے گا؟ یہ سنت والے. حالانکہ وہ تو سنت سے ہٹ کر بدعت والے ہیں. سنت پر عمل کرنے والے تو الحمدللہ ہم ہیں. تو یہ اپنی زبان کی اصلاح اصطلاحات کے اعتبار سے بہت اہم ہے, بہت اہم ہے, بہت اہم ہے. میں آپ سے درد دل سے درخواست کرتا ہوں آپ اپنی اصطلاحات میں تبدیلی لائیں گے, بہت ضروری بات ہے. اس کے بعد ایک نقطہ سمجھیے, کوئی بھی تحریک اس کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں سب سے اہم ہوتی ہے. یہ اصول آپ کو ہمیشہ کام آئے گا, دوسری جگہوں پر بھی کام آئے گا. کسی بھی تحریک کو سمجھنے کے لیے دو اہم چیز, نمبر ایک تحریک کے بانی کے حالات اور زندگی، جو بانی ہے اس کے حالات کیا، اس کی زندگی کی تھی. نمبر دو، تحریک کے بانی نے لوگوں کے سامنے جو دستور العمل پیش کیا وہ، یہ ہر چیز میں آپ کو کام آنے والی چیز ہے. مثال کے طور پر دیوبندیت ہے، تو کون اس کے بانی مبانی اور ان کا دستور العمل کیا ہے دیوبندیت کا، کیا چیز ہے یہ دیوبندیت؟ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. گزشتہ سال ایک جگہ پر باقاعدہ اس موضوع پر دو روزہ پروگرام ہوا تھا، وہاں کی مجلس انشاءاللہ ایک آدھ مہینے میں چھپ جائے گی. دو تین مجلس ہوئی تھی، جب چھپ جائے تو آپ مفتی رضوان صاحب کو کہیے کہ آپ کو وہ پہنچا ہے، آپ ضرور مطالعہ کیجیے اس کو. دیوبندیت کیا ہے، تعریف کیا ہے دیوبندیت کی، اور دیوبندیت دستور عقائد کیا خلاصہ کیا تعارف ہے، وہ پڑھنا چاہیے. کیونکہ ہم اپنے آپ کی نسبت دیوبندی کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں. ایک سیدھی سادھی بات، کوئی پوچھے کیا ہے دیوبندیت، اہل سنت و جماعت کی اس زمانے میں صحیح شکل دیکھنی ہو تو وہ ہے دیوبندیت. ایک دم آسان جواب، اہل سنت و جماعت، ما انا علیہ و اصحابی، اس کی بہترین اور کامل شکل صورت اس دور میں اگر دیکھنی ہے تو وہ کیا ہے، دیوبندیت. جواب سمجھ میں آ گیا مختصر اور جامع، کہ حدیث میں کہا گیا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، جس کو کہتے ہیں اہل سنت و جماعت. تو اس دور میں اہل سنت و جماعت کی کوئی آسان صحیح جامع شکل تصویر صورت حقیقت دیکھنی ہو تو اس کا نام ہے دیوبندیت. ہمارے استاد حضرت مولانا ابراہیم صاحب پٹنی دامت برکاتہم ابھی چند دن پہلے مجھے فرمانے لگے کہ قبر میں جو تین سوال ہونے والے ہیں، اس میں ایک سوال ہے تمہارا دین کون سا. کہا میرا یقین ہے کہ اگر کوئی دین کے جواب میں یوں کہہ دے رہے کہ میں دیوبندی ہوں تو انشاءاللہ وہ پاس ہو جائے گا. فرشتہ پوچھے کہ تمہارا دین کون سا، کہہ دینا دیوبندی ہوں، تو انشاءاللہ وہ پاس ہو جائے گا. یہ جواب تو کسی تحریک کے سلسلے میں یہ دو بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے، بانی اور اس کا پیش کیا دستور العمل. اب ہم مرزا کی احمدیہ جماعت، اس کے بانی کے بارے میں چند باتیں آپ دیکھ لیجئے، چند باتیں. ایک بات اس کے بانی کے سلسلے میں بہت اہمیت کے ساتھ، روحانی خزائن. یہ روحانی خزائن کیا ہے وہ تعارف بھی آپ کو ہونا چاہیے. مرزا نے اپنی زندگی میں 80 اور 5 85 کتابیں اس کے نام سے شائع ہوئی اس کے مصنف ہونے کے طور پر. کہتے ہیں کہ اس میں اکثر کتابیں حکیم نور الدین بھیروی کی ہے جو مرزا کی موت کے بعد خلیفہ اول بنا. اس وقت پانچویں خلافت چل رہی ہے مرزائیوں کے یہاں. تو جو خلیفہ اول بنا حکیم نور الدین بیروی, اکثر اس کی کتابیں ہیں لیکن نام مرزا کا. تو یہ 85 جو کتابیں ہیں اس کتابوں کو اس وقت یہ لوگ شائع کرتے ہیں روحانی خزائن کے نام سے 23 جلدوں میں. کتنی جلدوں میں؟ 23 جلدوں کے اندر اس میں یہ 85 کتابیں آ گئی ہے. اس کے نام اگر پڑھنے ہو تو یہ رہا, اس کے پیچھے میں نے لکھ دیے ہیں پورے تحقیق کے ساتھ لکھا ہے میں نے کس سن میں کون سی کتاب مرزا کی شائع ہوئی, کتنے صفحات کی کتاب ہے, تالیف کس سن میں کی, شائع کس سن میں کی, اور یہ کتاب روحانی خزائن کی کون سی جلد میں ہے. پورا میں نے نقشہ بنا دیا ہے اس کے پیچھے. اور اب جب آپ ڈابھیل تشریف لائیں اور روحانی خزائن کی زیارت کرنی ہو تو میں کروا دوں گا. ہے یہاں, ذرا ان کو زیارت کروا دی, منگوا لو سیٹ, یا دیکھ لے رہے. شاید میں نے ہی دیا تھا, ڈابھیل سے لائے تھے. اچھا وہاں سے لیا تھا, وہ بھی ہمارا ہی ہے تقریباً. تو روحانی خزائن جلد 15 صفحہ نمبر 114-13 پر لکھا ہے, مرزا کی زندگی کا مختصر خلاصہ عقل اور اخلاق کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کرنا, عقل اور اخلاق کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کرنا, متضاد باتیں کرنا, مرزا کے دعوے اتنے متضاد ہے کہ آپ دعوے سنیں تو حیران رہ جاؤ. ایسے ایسے اس نے متضاد دعوے کیے ہیں مرزا نے. اس لیے ایک کتاب ہے جس میں مرزا کے دعووں کو جمع کیا گیا ہے. مصنف نے اس کا نام بہت اچھا رکھا ہے, الہامی گرگٹ. کیا خوب انتخاب کیا نام کا, الہامی گرگٹ. یعنی گرگٹ جتنے رنگ نہیں بدل سکتا اتنے دعوے مرزا کے ہیں. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ اس نے زیرو اور غیر زیرو دونوں طرح کے اپنے لیے دعوے کیے ہیں. زیرو ہونے کے بھی دعوے کیے ہیں اور غیر زیرو ہونے کے بھی دعوے کیے اس نے اپنے لیے. غیر زیرو ہونے کا ایک دعویٰ نوٹ کر لو, کام آئے گا کبھی. روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 445 مرزا لکھتا ہے کہ میں بیت اللہ اللہ کا گھر ہوں. اب بیت اللہ زیرو ہے کہ غیر زیرو ہے؟ غیر زیرو ہے. یہ بھی مرزا کے دعوے کے اندر ہے. تو دعوے میں اس نے کچھ باقی نہیں رکھا ہے, ہر طرح کے دعوے اس نے کیے ہیں. اچھا عجیب بات بتاؤں, ایک جلسے کے اندر ادھے قادیانیت کو پنجاب میں ہو رہا تھا جلسہ, قادیان کے پڑوس میں 1.5 لاکھ سے زیادہ مسلمان تھے. عصر سے شروع ہو کے فجر کی اذان تک جلسہ ہوا تھا. جب میرا نمبر آیا تو میں نے کہا سارے علماء مدلل تقریریں کر رہے ہیں یہ وہ. میں نے کہا ایک بات پہ میری قادیانیوں سے ایک سوال اپنا, مرزا کو مسیح، نبی اور مرزا کو مہدی، یہ جو ثابت کرنا وہ بات کی بات ہے.
پہلے میرا سوال یہ ہے کہ مرزا کو یوں ثابت کرو، دھیان سے سنو، کہ مرزا غلام احمد مرد تھی یا عورت تھا؟ یہ میرا ایک سوال ہے مرزائیوں سے
کہ مرزا مرد تھی یا عورت تھا. بس اس کی تحریرات کی روشنی میں کہہ کر کے دکھا دو. بات کے سارے مسائل بات کے ہیں کہ وہ مسیح ہے، مہدی ہے، نبی ہے، کیا نہیں ہے، سب بات میں ہے.
مرزا کی تحریرات کی روشنی میں ثابت کر دو کہ مرزا مرد تھی یا عورت تھا. اب آپ ایک دو حوالے لکھو مرزائیوں کو پوچھنے کے واسطے.
ہمارے پاس ثبوت ہے کہ مرزا عورت تھا، وہ ثبوت آپ نوٹ کر لیجئے. تذکیرہ صفحہ نمبر 70، تذکیرہ صفحہ نمبر 7 اور 0 70، اب تذکیرہ کیا ہے وہ بھی سمجھو. مرزا کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کے کہنے کے مطابق وہ وحی کا مجموعہ، اس کا نام ہے تذکرہ. کتنا خطرناک نام چوری کیا انہوں نے. طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، پڑھو آگے، الا تذکرۃ لمن یخشا. تذکرہ تو صفت ہے قرآن مجید کی. مرزا کی وحی کا مجموعہ وہ شائع کرتے ہیں، اتنا زخیم، اتنا زخیم دیکھو، اس کا نام رکھا ہے تذکرہ. ہے آپ کے پاس مفتی صاحب تذکرہ بھی ہے؟ منگوا لو. عجیب انداز ہے تذکرے کا، آپ دیکھو حیران رہ جاؤ گے. مرزا کی وحیاں جو ہے نا وہ عجیب ہے. پہلے حوالہ نوٹ کر لیا، تذکرہ صفحہ نمبر 70 کے اندر لکھا ہے مرزا نے کہ میں مریم ہوں. مرزا نے خود اپنے لیے لکھا ہے کہ میں مریم ہوں. اور مرد ہونے کے حوالے تو بتیرے ہیں. اس لیے ہم مرزائیوں سے ایک سوال یہ کیا کرتے ہیں کہ بھائی مرزا کی نبوت، مسیحیت، مہدویت، سب بات کی بات، پہلے یہ ثابت کرو کہ مرزا مرد تھی یا عورت تھا. عورت ہونے کا حوالہ میں نے ایک لکھوایا ہے، اور بھی حوالے ہمارے پاس ہے. خیر، تذکرے کی میں بات کر رہا تھا. عجیب ہے، معزز علماء، یہ قادیانیت اسلام کے مقابلے میں کھڑا کیا ہوا ایک نیا مذہب ہے. ہماری بات اتنی ہی ہے، اگر مرزائی لوگ اپنے آپ کو الگ مذہب کے طور پر تعارف کرائیں تو لکم دینکم ولی دین، تم تمہارے دھرم پر، ہم ہمارے مذہب پر. لیکن ساری بحث کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، حالانکہ مسلمان نہیں ہے. اسلام سے ہٹ کر کے ایک نیا مذہب ہے. اب انہوں نے تذکرے کو آپ دیکھو حیران رہ جاؤ گے. مرزا کے جھوٹا ہونے کی ایک دلیل ذہن میں رکھو، یہ تذکرے میں آپ کو ملے گی. آپ کے ہاتھ میں تذکرہ ہو نہیں تو قادیانی مناظرہ نہیں کرے گا کبھی، وہیں وہ ڈر جاتے ہیں. حالانکہ کتاب ان کی ہے، وہی ان کی نبی کی ہے، لیکن وہ کبھی مناظرہ نہیں کرے گا آپ سے. ہر نبی کی سیرت یہ کہتی ہے کہ اللہ نبی پر ایک ہی زبان میں وہی نازل فرماتے ہیں. حضرت موسیٰ پر عبرانی زبان میں، اس سے پہلے سوریانی زبان میں، آخری نبی پر وہی عربی زبان میں. ہر نبی کے اوپر وہی اللہ کی ایک ہی زبان میں آتی تھی. اور مرزا کے جھوٹا ہونے کی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ متعدد زبانوں میں اس پر وحیاں آئی اس کے کہنے کے مطابق.
اب سنو، مرزا کے تذکرے میں عربی وحیاں بھی ہے، مرزا کے تذکرے میں اردو وحی بھی ہے، مرزا کے تذکرے میں فارسی وحی بھی ہے،
مرزا کے تذکرے میں پنجابی وحی بھی ہے، مرزا کے تذکرے میں انگریزی وحی بھی ہے. اور دلچسپ بات کہوں، جہاں انگریزی وحی کا باب شروع ہوتا ہے، اب تذکرہ کھول کے دیکھ لو پہلی وحی کیا لکھی ہوئی ہے، میرے اوپر وحی آئی آئی لو یو. اب اندازہ لگاؤ کیسا نبی ہوگا. انگریزی وحی کا باب آپ خود تذکرہ کھول کے دیکھ لو، اول وحی وہاں یہ لکھی ہوئی ہے. اب آگے سنو، بعض ایسی زبان میں بھی وحی ہے کہ خود مرزا یوں کہتا ہے کہ مجھے بھی نہیں معلوم یہ کون سی زبان کی وحی ہے. وہ بھی تذکرے میں موجود ہے، انگریزی، اردو، ہندی، پنجابی، انگریزی اور نامعلوم زبان میں وحی. دکھ ہوتا ہے کہ مرزائیوں کے ہاں مرزا کی بیوی نصرت جہاں بیگم کو مرزائی لوگ ام المومنین کہتے ہیں. سیرت چھپی ہوئی ہے اس کی، سیرت ام المومنین نصرت جہاں بیگم. یعنی ہماری اصطلاحات بھی چرائی ہے انہوں نے، ہماری پاکیزہ اصطلاحات بھی چرائی ہے. اور سیرت المہدی مرزا کی سیرت ہے، تین جلدوں میں سیرت المہدی. عجیب انہوں نے چوریاں کی کہ جیسے ہماری یہاں سیاہ ستہ کی ترتیب کیا ہے، مثلا امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت نقل کرتے، وبه قال حدثنا احمد ابن اشقاب، ان کے استاد احمد ابن اشقاب، پھر ان کے استاد، پھر ان کے استاد، یہاں تک کہ نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو سیرت المہدی میں بدماشوں نے یہی طرز اپنایا ہے کہ سیرت المہدی کا جو مؤلف ہے قادیانی، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بیان کیا فلانے نے، اس کو سنایا فلانے نے، اور اس نے مرزا کو یوں کرتے ہوئے دیکھا. بالکل سند حدیث جو ایک پاکیزہ مبارک سلسلہ ہے، اس کی تک ان بدماشوں نے چوری کی ہے. آپ اندازہ لگا، پورا اسلام کے خلاف ایک نیا مذہب کھڑا کیا انہوں نے. تو الگ الگ زبانوں میں وحی کا نازل ہونا، یہ بھی کسب مرزا کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. تو میں آپ کو یہی سنا رہا تھا کہ مرزا کی زندگی کے بارے میں یہ سوال کریں گے، اس میں آپ کو میں نے عورت والے حوالے بتلا دی، حوالہ ایک بتا دیا. سیرت المہدی جلد اول صفحہ 232، ایک عجیب بات لکھی ہے مرزا کی زندگی کے بارے میں،
جوانی میں عشقیہ شعر و شاعری آپ کا بہترین مشغلہ تھا.
جوانی میں عشقیہ شعر شاعری یہ مرزا کا بہترین مشغلہ تھا. سیرت المہدی جلد اول صفحہ 232. اور آپ سب کا میرا ایمان ہے کہ حضرات انبیاء کرام کی زندگی دعوی نبوت سے پہلے بھی پاک صاف ہوتی ہے. اعلان نبوت تو بہت بعد میں ہوتا ہے، لیکن اعلان نبوت سے پہلے بھی انبیاء کی زندگی بالکل پاک صاف ستھری ہوتی ہے. اور یہ مرزا کی زندگی کا حال، بلکہ مکہ والے حضور کو اعلان نبوت سے پہلے زیادہ مانتے تھے. پورے مکہ والے صادق الامین پر متفق تھے. ایک آدمی بھی یہ نہیں کہتا تھا ما جربنا علیک الکذب قط. اور مرزا کی زندگی جوانی میں، آگے سیرت المہدی کا ایک دوسرا حوالہ لکھیے، جلد 3 صفحہ 270 272 اور 210 سیرت المہدی جلد سوم. نامحرم عورتوں سے جسمانی خدمت لینا یہ مرزا کے رات کے مشغلے ہوتے تھے. نامحرم عورتوں سے جسمانی خدمت لینا، سیرت المہدی جلد 3 صفحہ 272 اور 210. بنے نبی، اور سنو، زندگی میں کبھی حج نہیں کیا، کبھی زندگی میں زکات ادا نہیں کی، زندگی میں اعتکاف نہیں کیا. زکات نہیں، حج نہیں، اعتکاف نہیں. سیرت المہدی جلد اول صفحہ 68، سیرت المہدی جلد اول صفحہ 68. مرزا کا ایک جھوٹ نوٹ کر لو، عجیب و غریب جھوٹ. انبیاء سچے ہوتے ہیں، اور مرزا کے جھوٹ پر تو آپ کتابیں لکھ ڈالو. ایک جھوٹ جو عوام کو آپ سمجھا سکو، تذکرہ صفحہ نمبر 591، یا ممبر پر جمع دو تاکہ زیارت آسان رہے. تذکرہ صفحہ 591، مرزا کی وحی سنو. ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں؟ کھڑی کر دو اس طرف. صفحہ نمبر 591 تذکرہ، ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں؟ یہ مرزا کی وحی ہے. اور مرزا کی موت کہاں ہوئی اور کیسے موت آئی وہ سنا. یہ ایک حوالہ ہو گیا جھوٹ ہونے کا، دوسرا حوالہ لکھو، روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 258. اللہ تعالی نے مجھے صاف لفظوں میں اطلاع دی کہ تیری عمر 80 سال ہوگی، یا پانچ چھ سال سال زائد یا کم ہوگی. روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 258. یہ ہے مرزا کی وحی. اب سنا, مرزا جہنم میں گیا ہے 1908 منگل کے دن. 1908 منگل کے دن مرزا کی موت ہوئی ہے, اور موت ہوئی ہے لاہور میں. دست اور قے میں موت ہوئی ہے. گویا 80 میں 5 سال 6 سال کم زیادہ والی وہی بھی جھوٹی پڑی. میری ذاتی عمر ہوئی نہیں اس کی اتنی, اس سے پہلے وہ جہنم کے اندر چلا گیا. مرزا آپ کہیں گے کہ پیدائش کیوں نہیں بتاتے. پیدائش کی کہانی بھی عجیب ہے مرزا کی. تمام مرزا کی سیرت نگار متفق ہے کہ 1839 یا 1840 میں مرزا کی پیدائش ہوئی, اور یہ عمر مرزا نے کیسے نکالتے سیرت نگار کہ 1839 یا 1840 میں مرزا پیدا ہوا. حوالہ لکھو, روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 177. مرزا لکھتا ہے کہ 1857 کی جب جنگ ہوئی انگریزوں کے ساتھ, اس وقت میری عمر 16 یا 17 برس کی تھی. 1857 کی انگریزوں کے سامنے والی جنگ کے وقت پر میری عمر 16 یا 17 سال کی تھی. یہ خود مرزا نے لکھا ہے, روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 177. اس سے سیرت نگاروں نے نتیجہ نکالا کہ 1839 یا 1840 کے اندر مرزا کی پیدائش ہوئی ہے, اور مرزا کا باپ بھی انگریزوں کا پکا وفادار تھا. یعنی یہ خاندانی وفادار ہے انگریزوں کے. حوالہ لکھو, روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 176. مرزا لکھتا ہے 1857 کے موقع پر میرے ابا غلام مرتضیٰ نے 50 گھوڑے اور ہتھیاروں کے ذریعے انگریزوں کی مدد کی تھی. خود مرزا نے لکھا ہے کہ 1857 میں ہندو مسلم سکھ سب مل کر کے انگریزوں کو بھگانے کی جنگ کر رہے تھے, اور مرزا کا خاندان انگریزوں کی مدد کر رہا تھا. 50 گھوڑے سامان کے ساتھ مدد کی ہے انگریزوں کی. بہرحال مکہ مدینہ میں مرتا تو کیا, مکہ مدینہ کی دیدار اور زیارت بھی مرزا کو نصیب نہیں ہوئی. یہ مرزا کے جھوٹا ہونے کی بہت بڑی دلیل ہو گئی, بہت بڑی دلیل حزب مرزا کی. اچھا بھائی, آپ کے خاندان کے بارے میں کبھی تردد ہوا؟ آپ سعید ہے تو سعید ہو، پٹھان ہے تو پٹھان ہو، سنی بورے ہو تو سنی بورے ہو. کبھی ایسا ہوا کہ خاندان کے بارے میں مختلف باتیں ہوئی ہو؟ مرزا کو تو اس کے خاندان کے بارے میں بھی تردد ہے کہ میں کس خاندان کا ہوں. حوالہ لکھو، کوئی بھی بات ہم بغیر حوالے نکی نہیں کرتے. روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 162 نمبر 1، مرزا کہتا ہے کہ ہمارا خاندان مغل برلاس ہے. مغل برلاس خاندان ہے. پھر بعد میں چل کر کے مرزا کو پتا چلا کہ ہمارا خاندان تو فارسی الاصل ہے، فارسی الاصل ہے. پھر بعد میں مرزا کو پتا چلا کہ میرا خاندان تو سمرقندی ہے. عجیب عجیب خاندان کے بارے میں بھی الگ الگ دعوے. ایک حوالہ نوٹ کرو، یہ کبھی کبھی پولیس والوں کو، سرکاری ایجنسیوں کو مرزائیوں کے لیے بتانے میں آپ کو کام آئے گا. سرکاری ایجنسیوں کو، پولیس والوں کو یہ بات بتاؤ کہ جس وقت انگریزوں نے ہمارے ملک کو غلام بنا رکھا تھا، اس وقت یہ لوگ بھارت کی آزادی کی جنگ کے مخالف لوگ تھے اور ہر طرح انگریزوں کے وفادار لوگ ہیں. اور خود مرزائیوں کی کتابوں سے بتلا دو. حوالہ نوٹ کرو، روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 456 اس میں مرزا نے انگریزوں کے ساتھ کیسے وفاداریاں کی، اس کی تفصیلات موجود ہیں. اچھا، ایک عجیب بات، اس زمانے کے اندر جو ہے نا واٹس اپ اور میڈیا، سوشل میڈیا نہیں تھا. مرزا کی نبوت پوسٹروں پر چلتی تھی. کس پر چلتی تھی؟ پوسٹر. یعنی اس کے ہر دعوے پر بڑے بڑے پوسٹر شہروں میں چپکتے تھے، لگتے تھے. اتنے پوسٹر شائع ہوئے، اتنے پوسٹر شائع ہوئے، تینوں دے دو. یہ تین الگ الگ جلدیں ہیں، اسی کا نام ہی ہے مجموعہ اشتہارات. اب سوچو زندگی میں کتنے پوسٹر شائع کیے ہوں گے کہ جتنے پوسٹر مل سکے اس کو جمع کیا تو اتنی زخیم تین جلدے ہو گئے. جو پوسٹر اتنے سالوں میں نہیں مل سکے اس کا تو کیا حال ہوگا. گویا وہ اشتہاری نبی تھا، اشتہارات پر اس کی نبوت چلتی تھی. کوئی بھی دعویٰ ہو، کوئی بھی دعویٰ ہو، بس پوسٹر لگ جاتے تھے. یہ پوسٹروں کا مجموعہ ہے، مجموعہ اشتہارات تین جلدوں کے اندر. تو یہ تو ملک کے بھی دشمن لوگ تھے اور ہیں مرزائی لوگ ملک کے دشمن. کہ سارا ملک آزادی کی جنگ میں ہے اور مرزائی لوگ انگریزوں کی مدد کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں. ایک اور بات اہم ترین یاد رکھو، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بات. عجیب بات ہے امام صاحب کی. اور یہ ہمارے لیے بھی بڑی بات ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا. لوگوں کو کہتا تھا کہ میں نبی ہوں, مجھ سے بات کرو, میں دلائل سے اپنی نبوت ثابت کروں گا. تو حضرت امام صاحب نے کیا فرمایا, بڑی پتے کی بات فرمائی. امام صاحب نے فتویٰ دیا کہ جو شخص اس کے نبی ہونے کی دلیل مانگے گا تو وہ کافر ہو جائے گا, جو شخص اس کے نبی ہونے کی دلیل مانگے گا وہ کافر ہو جائے گا, کیونکہ جو دلیل مانگے گا وہ لا نبی والی, لا نبی بعدی والی حدیث کا منکر ثابت ہوگا, لا نبی بعدی والی حدیث کا منکر ثابت ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے بھائی. اور قادیانیوں کو ہم مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ ہم قادیانیوں کو کافر بتاتے ہیں, کیوں نہیں مانتے ان کو مسلمان؟ نمبر ایک, اچھی طرح ذہن میں رکھو, عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث سے ثابت, اور مرزا نے نبوت کا دعویٰ کر کے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا, یہ پہلی وجہ ہے مرزا اور مرزائیوں کے مسلمان نہ ہونے کی. نمبر دو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ مانتا ہے مرزا, یوسف نجار کو مرزائی لوگ حضرت عیسیٰ کا باپ مانتے ہیں. اور یہ قرآن کے مخالف عقیدہ ہے, کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی ابا نہیں. فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زكيا. پڑھو آگے. قالت انا يكون لي ولد, آگے پڑھو, ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا, جب بشر نے ٹچ تک نہیں کیا, ہاتھ تک نہیں لگایا, تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ابا کہاں سے ہوں گے؟ مریم کو ٹچ تک نہیں کیا کسی بشر نے. اور مرزائیوں کا ماننا یہ کہ یوسف نجار سے نعوذ باللہ مریم کا غلط تعلق ہو گیا اور اس کی نتیجے میں عیسیٰ پیدا ہوئے. تیسری وجہ سمجھو, حضرت عیسیٰ کے زندہ اٹھائے جانے آسمان پر قیامت سے پہلے دوبارہ اتارے جانے کا منکر ہے. چوتھی وجہ, حضرت مریم کی شان میں گستاخی, نمبر پانچ, انبیاء کرام کی توہین,
اور نمبر 6 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار. ان کا کلمہ بھی الگ ہے مرزائیوں کا. بزرگوں، آج جمعہ کا دن، آپ کی مشغولیات، پھر بھی آپ اس اہم پروگرام میں آئے. میں نے شروع میں بھی دو چار بشارتیں آپ کو سنائی تھی. سنو، ایک اہم بشارت سن لو. حضرت علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ دابھیل تشریف لا رہے تھے، حج میں جانے کا بھی پروگرام تھا، لیکن مقدمہ بہاولپور کی بات آ گئی کہ وہاں کی کورٹ میں قادیانیوں کے خلاف دلائل پیش کرنے تھے جج کے سامنے، تو حضرت نے دونوں سفر موقوف کر کے بہاولپور تشریف لے گئے. فرماتے تھے کہ میں کیوں آیا یہاں پر، حالانکہ بیمار بھی تھے. 25 روز قیام فرمایا. کہا میں نے بہت غور کیا کہ میری زندگی کا کون سا عمل ایسا ہے کہ جو میں اللہ کے سامنے پیش کروں موت کے بعد. تو کہا کوئی عمل مجھے اپنی زندگی کا ایسا نظر نہیں آیا کہ میں جو اللہ کے سامنے پیش کروں. امام المحدثین کہہ رہے ہیں. پھر میں نے یہ سوچا کہ موت تو آنی ہی ہے، اگر تحفظ ختم نبوت کے راستے میں موت آ گئی تو اس سے بہتر کیا موت ہوگی. اور میں نے اس لیے بہاولپور کا سفر کیا کہ اگر اللہ قیامت کے دن پوچھ لے کون سا عمل لائے ہو، تو کوئی عمل میرے دماغ میں نہیں آیا. تو میں نے سوچا کہ ختم نبوت کے لیے سفر کر لوں، شاید اس کے صدقے میں اللہ کے یہاں میری نجات ہو جائے. امام المحدثین کہہ رہے ہیں کہ اس لیے میں نے بیماریوں کے باوجود بہاولپور کا سفر کیا کہ میں منصب ختم نبوت کے تحفظ کرنے والوں میں شمار کیا جاؤں، اور اس کے نتیجے کے اندر اللہ کے یہاں میری مغفرت ہو جائے. بس یہ ہماری آخرت کی نجات کا بہت بڑا سامان ہے، بہت بڑا سامان ہے. اس لیے میرے معزز حضرات علماء، یہ بہت اہم ترین کام ہے. اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں دو عظیم نیتیں بتلا دی کہ ایک تو تحفظ ختم نبوت پر جو بشارتیں ہیں، جو فضائل ہیں، ان کو حاصل کرنا، اور دوسرا ہمارے جو بھائی جہالت کی وجہ سے قادیانیت میں شکیلیت میں پھنس گئے ہیں، ان کی اصلاح کر کے ان کو صحیح راستے پر لے آنا تاکہ اللہ کے یہاں ان کی بھی نجات ہو جاوے. ان دو عظیم مقصد سے یہ مبارک کام کرو، انشاءاللہ آخرت کے اندر شفاعت کا ذریعہ ہوگا. اب لائیے وہ کاغذات، اس کو بیچ بیچ میں تقسیم کر دو، جن کو نہ ملے وہ مجلس کے بعد وہاں سے وصول کر لے، وہاں دفتر سے. ابھی کاپی نہ ہوئی ہو تو بعد میں وصول کرے. الگ الگ جگہ دے دو بیچ میں. یہ صرف 4 صفحے ہیں، لیکن قادیانی اور شکیلیوں کے لیے ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے. یہ صرف 4 صفحے.
دیکھیے صفحہ 112 ہے، پہلا صفحہ وہی ہے، صفحہ 112، اس کا عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مختصر تعارف اور کارنامے، ایسی چیزوں کو آپ پھیلا پھیلا کر امت کے سامنے بیان کیجئے، پھیلا پھیلا کر کے، یہ بہت اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا ہے۔ اس میں پہلا نمبر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب، نام، ماں کا نام، دوسرے نمبر پر ہے خاندان، تیسرا نمبر ہے زمانہ اور جائے ولادت، چوتھے نمبر ہے دوبارہ نزول کب ہوگا، پانچویں نمبر کے اوپر آپ کی شکل صورت، چھٹے نمبر کے اوپر گہوارے کا کلام، ساتویں نمبر کے اوپر ہے دوبارہ آنے کے بعد نکاح، اولاد، وفات، اس میں ایک بات ہے کہ جو ساتویں نمبر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ روزے اقدس کے پاس چوتھی قبر میں آپ کو دفن کیا جائے گا، تو کچھ قول ایسے بھی ہیں کہ بیت المقدس میں آپ کو دفن کیا جائے گا، ایسے بھی اقوال ہیں۔ خیر، اس کے بعد ہے حضرت مہدی کا تعارف، وہی 114 نمبر کا صفحہ، اس میں ہے حضرت مہدی کا نام، خاندان، پیدائش کی جگہ، رنگ، بال، ظاہر ہونے کا مقام، یہ سب لکھا ہوا ہے، برابر۔ اس کے بعد ہے صفحہ 115، اس کے اوپر شکیل بن حنیف کا مختصر تعارف ہے۔ اب آپ ساتوں نمبر کا آپس میں تقابل کر لیجئے کہ مرزا کبھی بھی جو ہے عیسیٰ بھی نہیں بن سکتا، مہدی بھی نہیں بن سکتا، اس میں ایک صفحہ باقی رہ گیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ جوائن کروا دیتے ہیں، ابھی آپ لے کے جائیں یا بعد میں حاصل کر لیں، مرزا کے تعارف والا، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ اب یہ چند چیزیں اگر آپ ذہن کے اندر رکھیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی کوئی قادیانی شکیلی آپ کے سامنے نہیں آ سکتا، کیونکہ ان کے دعوے گھوم پھر کر کے دو ہی ہوتے ہیں، یا تو مسیح ہونے کا یا مہدی ہونے کا، اور یہ چاروں کا آپ تقابل کر لو، مرزا قادیانی کا، شکیل کا، حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کا، تو جتنی باتیں قرآن حدیث میں آئی ہے وہ مرزا اور شکیل کے اوپر کبھی بھی صادق نہیں آ سکتی، کبھی بھی صادق نہیں آ سکتی۔ اب آپ کی زبان کی اصلاح کے بارے میں میں نے آپ پچھلے شروع میں خود درخواست کی تھی، اس میں ایک بات اور یاد رکھو، آپ کا جملہ کیا ہونا چاہیے بیان میں، آپ کا جملہ بچوں کے سامنے درس میں، آپس کی گفتگو میں کیا ہونا چاہیے، حضرت محمد مصطفیٰ، احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی کے آخری نبی ہے، آپ کے بعد قیامت تک اسی طرح کا کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، یہ جملہ آپ کا ہونا چاہیے، بہت اچھی طرح لفظ بلفظ ذہن میں رکھو، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے. آپ کے بعد قیامت تک کسی طرح کا کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے. تو 60-70% قادیانیت شکیلیت اسی میں ختم ہو جائے گی. اتنا جامع ترین یہ جملہ ہے. بہرحال جمعہ کا مبارک دن, جمعہ کی تیاریاں, آپ حضرات تشریف لائے, اللہ آپ کے میرے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے, اللہ خدامین تحفظ ختم نبوت میں ہمارا شمار فرمائے, آخرت کے اندر اس مبارک جماعت کے ساتھ اللہ ہمارا حشر نشر فرمائے, اور اس پر جو بشارتیں ہیں اللہ مجھے آپ کو عطا فرماوے. اب یہ ہیں روحانی خزائن, یہ ہیں 3 جلدوں میں مجموعہ اشتہارات, اور وہ ہے مرزا کی وحیوں کا مجموعہ تذکرہ. اس کو ایک نظر دیکھ لیجئے, ایک نظر. کتنی دیر میں وہ باقی طرف بھی تیار ہو جائیں گے؟ کہاں ہیں مولانا تقی صاحب؟ اندر ہیں.